tout le temps.
رحم الله من قرأ الفاتحة جزاك الله مرحبا برادر اسد ما شاء الله آپ حضرات انہیں سماعت فرما رہے تھے کہ نہضت امام حسین ابن علی کے اثرات اور اس کا فلسفہ. بے شک یہ ہماری شرعی اور عرفی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس عظیم سانحے سے، اس حادثے سے، اس واقعے سے آگاہ رکھیں کہ جو انسان کو حق پرستی کا سبق دیتا ہے. کیونکہ کربلا میں شمشیر کی شمشیر سے لڑائی نہیں. کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں پر شمشیر کے مقابلے سینوں نے اور گلوں نے لڑائی کی، اور ان لڑنے والوں نے یہ بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ اگر انسان حق پر ہے تو ہر حال میں جیت اس کی ہونی. اور آج اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سب جمع ہیں، ذکر حسین جاری و ساری ہے. بہرحال خداوند عالم ان کی اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے بچوں کے لیے اس کو ایک احسن طریقہ قرار دے تاکہ یہ بچے اس واقعے کربلا سے آگاہ ہو سکیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات پڑھو محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند منان نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو خلق عظیم کہہ کر پکارا، اور یہ خلق عظیم خود ذات پیغمبر کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ایک نعمت اور تحفہ تھا انسانیت کو کہ جو عرب کے اس تپتے ہوئے صحرا میں جہالت کا دور دیکھ رہی تھی، اگر دیکھا جائے تو جس زمانے میں ہمارے آخری نبی اس دنیا میں بھیجے گئے تو وہ زمانہ تمام زمانوں میں سب سے زیادہ جہالت بھرا تھا، بد اخلاقی انسانیت کے لیے فخر و مباحت کا محور بن چکی تھی، کسی بات کا غلط ہونا ایک اور بات ہے لیکن اس غلط بات کو اچھا ماننا اور، کہ اگر دیکھا جائے کہ چوری کرنا ایک غلط فعل، لیکن کسی معاشرے میں چوری کو اچھا مانا جائے پھر اس معاشرے اور سماج کے لیے، اس کی بہتری کے لیے انسان کو واقعی کوشش کرنی چاہیے، اور افسوس کی بات زمانہ شروع ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دے کر بھیجا تو اس توریت میں انسانی قدر و منزلت کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ دور جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل پہ ظلم و تشدد کا زور تھا، ایک طبقہ بندی تھی، ایک پیسے والوں کا زمانہ تھا، دور دورہ تھا، اور ایک مزدوروں کا دور دورہ تھا، سرمایہ رکھنے والے لوگ انسان کہلا رہے تھے اور جن کے پاس سرمایہ نہیں تھا وہ ان کے یہاں حیوانوں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، بادشاہوں کے لیے اگر محلوں کی تعمیرات ہوتی تھی تو اس میں غارے کے لیے ان مزدوروں کے خون کو استعمال کیا جاتا تھا، کسی سنگین پتھر کو اٹھانے کے لیے، وزنی پتھر کو اٹھانے کے لیے مزدوروں میں اضافہ کرنے کے بجائے ان پر اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ وہ اپنے ظلم سے بچنے کے لیے جتنی تعداد میں ہوتے تھے کوشش کرتے تھے کہ اس کو اٹھائے، اور نہ اٹھنے پر جا بحق ہو جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ان مزدور طبقے اور ان غلاموں کے اور اس زمانے میں پیدا ہونے والے حیوانوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہ گیا تھا، کہ جو سلوک حیوان سے نہیں کیا جاتا ہے وہ انسانوں سے کیا جا رہا تھا، اور ایسے میں فرعون جیسا بدبخت انسان جب سرمایہ دار بن گیا تو پھر اس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ظلم و تشدد ایک طرف ہے، دوسرا ظلم و تشدد کروانے والا خدا بن جائے، تو اب اگر وہ غریب خدا پر یقین اور اعتماد بھی رکھیں تو ان کی نگاہوں میں ایسا خدا کہ جو خود جو ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کا مالک مان رہا ہے کہ جو ان پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ میری دولت، میری طاقت، میری قدرت ان لوگوں کو مجبور کر دے گی کہ یہ مجھ کو خدا مانے، لیکن خدائی تو کسی اور شے کا نام۔ اس ظالم کے زمانے میں اسی کے گھر میں جناب موسیٰ کی پرورش کی، اور اپنے اس نبی کو اپنے ہدف اور مقصد پہ پہنچانے کے لیے ہر فطرت کو بدل جانے کا حکم دیا، کہ مادر موسیٰ نے جب جناب موسیٰ کو تنور میں ڈال دیا، کیونکہ فرعون کو کسی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری اس حکومت کا خاتمہ کرے گا اور تمہیں قتل کرے گا، تو فرعون نے کہا کہ قتل تو وہ جب کرے گا جب میں اس کو اس دنیا میں آنے دوں گا، اور آ گیا تو میں اس کو بڑا ہونے دوں گا۔ لہذا فرعون نے یہ حکم دے دیا، آپ ماشاءاللہ سنتے آئے ہیں اپنے نوجوان اپنے یوتھس کے لیے، کہ یہ حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ یہاں پیدا ہو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب تلاش ہوئی کہ کس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے، جیسے ہی اطلاع ملتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے 70,000 بچے جاب حق کر دیے گئے۔ تو پھر وہ مزدوروں ہی، جب بچوں کے لیے اس کا حکم تھا تو اس کا کہنا نہ ماننے والے غریب مزدوروں کے لیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جب 70,000 بچے قتل ہو گئے تب قدرت نے ایک صاحب وقار بچہ پیدا کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا جان لو دنیا والے ہمارے نبی کو کچھ مانے یا نہ مانے, لیکن 70,000 بچے ایک طرف اور ہمارا بھیجا ہوا ایک نبی ایک طرف. اب 70,000 بچوں کے قتل ہونے کے بعد قدرت موسیٰ کو پیدا کرتی ہے اور اس انداز میں پیدا کرتی ہے کسی کو پتا نہیں چلتا, لیکن جاسوسوں نے جو ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ جاسوسوں کے ذریعے پتا چلا کہ اس گھر میں کوئی بچہ ہے جس کی ولادت ہوئی ہے, اب گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے, جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ان کو گھر کے تنور میں جو خاموش تھا چھپا دیا اور وہاں سے ہٹ گئیں. گھر کے کچھ رشتہ داروں کو معلوم نہیں تھا, انہوں نے اٹھا کے لکڑیاں ڈالی اور اس میں آگ جلا دی کہ تنور ہے. اب جب سپاہیوں نے پورے گھر کو تلاش کر لیا اور بچے کا کوئی پتہ نہ چلا تو وہ تنور تک بھی آئے, لیکن ان کا فہم و گمان بھی نہ تھا کہ جس تنور سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں اس میں کسی حیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہ واپس چلے گئے. قدرت نے کہا کہ ہم فطرت آتش کو کہہ کر بتائیں گے کہ یہ ہماری امانت ہے, اس کو اپنے دامن میں رکھنا. اور پھر یہی ہوا کہ جب جناب موسیٰ کو بچا لیا گیا اور جناب مادر موسیٰ نے آپ کو حکم کے مطابق وحی کے مطابق صندوق میں رکھ دیا اور صندوق مخالف سمت چلا, وہاں آگ نہیں جلا رہی ہے ادھر پانی مخالف سمت میں تابوت کو بہا رہا ہے, یعنی پانی جس طرف جاتا ہے اس طرف لکڑی بہتی ہے. تو یہ بتایا کہ یہ ما فوق طبیعت ہے ہمارا نبی, لہذا اس کو کہاں پہنچایا ہے خدایا, اس کو پہنچانا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو امن و امان ہو. کہا کہ ظالم کے دربار میں اس کی آغوش میں اگر ہم نے اپنے نبی کو نہ پالا تو پھر ہم خدا کیسے کہلائیں. لہذا موسیٰ کو وہاں پہنچایا جو فرعون کا دربار تھا. جناب آسیہ کے دل میں محبت کا آنا کہ اتنا پھول سا بچہ ہے. فرعون گھبرایا کہ یہ بچہ, اب فرعون آگے بڑھاتا ہے تابوت پیچھے ہٹتا ہے, آسیہ ہاتھ بڑھاتی ہیں تو تابوت آگے بڑھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عصمت بتا رہی ہے کہ ہم ظالموں کے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں, اگر ہماری کوئی مدد کا ذمہ لے تو اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے, اس کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے, اس کے دل میں ترحم اور رحم کا ہونا شرط ہے. لہذا جناب موسیٰ کو اور جناب آسیہ نے آغوش میں لیا. فرعون نے کہا کہ اس کو ایسا نہ ہو یہ وہ بچہ ہو. آسیہ کہتی ہے کہ کیا کہتے ہو, اگر وہ بچہ ہے بھی تو جب پڑے گا تو ہمارا ہی کہلائے گا اور ہم سے بغاوت کیسے کرے گا. لہذا اسی حسن سلوک میں اسی حسن ظن میں جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں کروائی اور وہ زمانہ آیا کہ بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو گئے اور جناب موسیٰ ان کو سمجھاتے رہے, لیکن جتنے بھی آئے فرق اتنا تھا کہ جو فرعون کی طرف تھے وہ سب فرعون کا کہنا مانتے تھے اور جتنے موسیٰ کی طرف تھے وہ سب موسیٰ کو ستاتے تھے, آ گئے تھے لیکن ستاتے تھے. لہذا جناب فرعون جو تھے جناب موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے اور جناب موسیٰ کو فرعون نے کھلا اعلان کر دیا کہ یہ باغی ہے, ہمارا دشمن ہے, اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے ساتھ دینے والوں کو بھی قتل عام کر دیا جائے. لہذا جناب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا, موسیٰ ہم کو بچاؤ, تم نے تو کہا تھا ہم تمہیں بچائیں گے. لہذا جناب موسیٰ لے کر چلے, کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ دریائے نیل کی طرف چلا جائے. چلتے جاتے ہیں, آگے آگے موسیٰ ہے, پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کے چاہنے والے, پھر فرعون کا لشکر ہے اور ان کے پیچھے فرعون ہے. کہا موسیٰ جاؤ گے کہاں, چلتے رہے دریائے نیل کا ساحل آیا. جناب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا, آگے جاتے ہیں تو غرق آب ہوتے ہیں, پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ بس اب یہیں سے میں اپنی نبوت کا بتاتا ہوں کہ نبوت کیا کرتی ہے. جناب موسیٰ نے کہا, خدایا تو راستہ دینے والا ہے, تو ظلمتوں سے نکالنے والا ہے, حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پانی کے حوالے کرو. جناب موسیٰ نے اپنا اسا پانی کے حوالے کیا, راستے بننے لگے. اب راستے جب بن گئے تو کہا موسیٰ یہ راستہ کیسے بن گیا؟ کہا کہ یہ حکم خدا سے. کب خدا سے کہو کہ ہمیں الگ الگ راستے بنا کے دے تاکہ ہمارا ہر قبیلہ الگ راستے سے جائے. اب وہاں پہ بھی کٹمب قبیلے کی لگی ہے, لہذا الگ الگ راستے بنا دیے گئے. خدا کے نبی نے کہا کہ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں اور تم سب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. موسیٰ آگے چلے, قوم موسیٰ پیچھے چلی. اب فرعون کا لشکر ساحل سمندر پہنچا, ساحل سمندر پہنچا, دریائے نیل کے کنارے پہنچا. اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ موسیٰ تو اپنے والوں کو بچا کر لے گئے, یہ راستہ دریا میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فرعون کی خدائی خطرے میں پڑ گئی. اب فرعون کہتا ہے کہ یہ راستہ میں نے ہی بنایا تھا, چونکہ موسیٰ کی پرورش میرے یہاں ہوئی ہے, وہ میرے رازوں سے واقف ہے. فوج نے کہا کہ فرعون اگر تو نے یہ راستہ بنایا ہے تو پھر خوف کیسے کھاتا ہے؟ تو آگے چل, ہم تیرے پیچھے پیچھے آتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ وہ فرعون جو ہے آگے بڑھا, قوم فرعون بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی. عزیزان محترم, جناب موسیٰ بھی چلے, قوم موسیٰ بھی چلی, فرعون بھی چلا, قوم فرعون بھی چلی. اب آپ فرق دیکھیے, قوم موسیٰ اس طرف سے اس طرف آسانی سے نکل گئی اور غرق آب نہیں ہوئے, نجات پا گئی. لیکن جیسے ہی قوم فرعون اس کے درمیان آئی, فرعون کے پیروکار اس میں آئے, تو اب لہروں کو حکم ہوا کہ آپس میں گلے ملیں. اب جب لہروں نے ملنا شروع کیا تو فوج غرق آب ہو گئی. عزیز و راستہ وہ بھی تھا, راستہ ان کے لیے بھی تھا, راستہ ان کے لیے بھی تھا. وہ بھی اپنے قوم کی رہنمائی کر رہے تھے, یہ بھی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے. پھر فرق کیا تھا کہ موسیٰ تو ان کو بچا کے لے گئے اور فرعون اپنی قوم کو بچا نہیں سکا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ راستے بچایا کرتے ہیں, فرعون سمجھ رہا تھا کہ راستے بچایا کرتے ہیں. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں, بس راستہ ہی بچائے گا, قرآن کافی ہے, بس اب ہمیں جو پتہ چل گیا وہ سب صحیح ہے, اب نہ نبی ہمارے کام کے ہیں اور نہ ان کی آل ہمارے کام کی ہے, بس ہمارے لیے تو یہ راستہ کافی ہے, طریقت کافی ہے, صراط کافی ہے. لیکن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں نہ رہنا, اس اندیشے میں نہ رہنا, راہیں نہیں بچایا کرتی, راہبر بچایا کرتے ہیں. راہبر بچایا کرتے تھے, راہبر معصوم تھا تو بچا کر لے گیا. موسیٰ کو نے ایک توریت کو نازل کیا گیا, اس میں حکم دیے گئے, لیکن وقت کی گردشوں کے ساتھ ساتھ, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس توریت میں, اس کلام الہی میں وہ تبدیلیاں کی گئی اور بڑے بڑے راہبوں کو خریدا جانے لگا. اب یہ دین نہ رہا بلکہ ایک تاج و تخت بن گیا, ایک حکومت بن گئی, سوداگروں کا سودا بن گیا, تجارت کا مرکز بن گیا. اب غریبوں کا کام تھا مزدوری کرنا, ظلم و ستم سہنا, دین کی ایک بات نہیں کر سکتے تھے, پر دین کے نام پہ دینے اور دینے کی باتیں ہو رہی تھی. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا, مسیحا بنا کر بھیجا کہ ان کے دلوں کے دکھوں کا آپ مداوا کیجئے, ان کا علاج کیجئے, ان میں اخلاق کی کمی پائی جا رہی ہے, ان میں کردار کی کمی پائی جا رہی ہے, ان میں حق شناسی کی کمی پائی جا رہی ہے, ان میں دینداری کی کمی پائی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم غربت میں لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اس کے بعد انجیل کو لوگوں کے درمیان تلاوت کر کے سنایا. جناب عیسیٰ کی زبان نے اتنا اثر کیا کہ اصحاب کہف جیسے باصفا افراد پیدا ہو گئے اور آخر کار دنیا سے موڑ کے ان کو غار میں جانا پڑا. اس کے بعد جب یہ دین مسیحیت پھیل گیا اور لوگوں کو ایک اطمینان حاصل ہوا کہ اب ہمیں کوئی ایسا بچانے والا دین مل گیا ہے جس کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے گی, عزیزو اس کا بھی بڑا برا حال ہوا اور اس میں تبدیلیاں کی گئیں, کتاب میں اپنی باتیں ڈالی گئیں. کتاب خدا خالی کتاب خدا نہ رہی, میں کل بیان کر چکا ہوں, اور تغیرات اور تبدیلیوں کے بعد توریت توریت نہ رہی, زبور زبور نہ رہی, انجیل انجیل نہ رہی. لہذا دنیا کا بالکل ہی حال برا تھا, بد اخلاقی کا یہ حال تھا کہ انسان قتل کو فخر و مباحت سمجھ رہا تھا, اپنی بچیوں کو زندہ دور گور کر دینے کو فخر و مباحت سمجھتا تھا. جو شخص جتنے قتل کرتا تھا خانہ کعبے پہ بڑے
بڑے فخر کے ساتھ لکھ کر آتا تھا کہ میں اس قبیلے کا رہنے والا ہوں کہ جس کی تیر سے اتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا رہزن تھا. یعنی برائیوں کا دور ایسا تھا کہ مظلوم پکار رہے تھے لیکن ان کی آوازوں کو سننے والا نہیں تھا. ایسے لب و دب بیابان میں کہ جس زمین کو جزیرۃ العرب کہا گیا، جزیرۃ العرب کے معنی ہیں جلی ہوئی زمین، جھلسی ہوئی زمین، تپتا ہوا صحرا، ایسے لب و دب صحرا میں اور ایسے پہاڑیوں کے درمیان پروردگار عالم نے اپنا گھر تو بنوا دیا، لیکن وہاں سے جو بت پرستیاں شروع ہوئی، کبھی حلوے کا بت بنا کے لانے لگے، کبھی لکڑی کا بت بنا کے لانے لگے، کبھی لوہے کا بت بنا کے لانے لگے، اور یہ دور ایسا چلتا رہا کہ غریب طبقہ سود خوروں کے ہاتھوں میں پھنس گیا تھا. اب جو وہ کہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا، جس کی عبادت وہ کہتے تھے ان کو کرنا پڑتا تھا. لہذا وحدہ اللہ شریف کا کی بہدانیت کو خطرے میں ڈال دیا گیا، اور جہالت کا وہ دور آ کے ختم ہو گیا کہ جہاں انسان پانی کے لیے اس طرح خون بہاتا تھا جس طرح پانی مہنگا اور خون سستا ہے. قبیلے پانی پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، لیکن اس قبیلے پانی پہ قبضہ کرنے کے بعد دوسرے قبیلوں کو پانی نہیں دینا، پیاس سے مار دینا، پانی لینے کے مقابلے میں تلواریں چلانا، جن کا کھانا نجس غذائیں، جن کی فکر اور سوچ قتل و غارت، جن کا تمام منطق اور دلیل تلوار رہ گئی تھی، اس کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں کے دماغ میں کوئی اور اٹھ کے بات نہیں آتی تھی. کچھ لوگ تکبر کی پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ زلالتوں کی کھائی میں پڑے ہوئے تھے. ایسے لب و دب زہرا میں جلتی ہوئی زمین پر، ایسے جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، اے میرے خدا بندے منان، تو اپنے سب سے عظیم خلق کو، اپنے سب سے عظیم نبی کو ایسے صحرا میں بھیج رہا ہے. کیا تیرے پاس کشمیر کی وادیاں نہیں تھی؟ کیا تیرے پاس یورپ کے وہ صحرا نہیں تھے کہ جو سرسبز ہیں؟ نہیں، وہاں پر سب کچھ تھا. کہا کہ میں وہاں پر اس کی وجہ سے وہ اخلاق کے پھول کھلاؤں گا کہ لوگ جب اسلام کو لے کر چلیں گے تو پوری دنیا کے لوگ یہاں آنے کی تمنا کریں گے. اس صحرا کو صحرا نہ سمجھا جائے گا، یہ کانٹے پھول نظر آئیں گے، یہ صحرا جو عبادت کا مقام نظر آئے گا. ان تمام کی تمام باتوں کے لیے پیغمبری ختم مرتبت کو جزیرۃ العرب یعنی جھلسی ہوئی زمین میں پیدا کیا. جیسے ہی یہ سرزمین پر آیا، ادھر دولت والوں کے تاج و تخت لرزہ ہو گئے، اور اس کے بعد آتش کدر فارس خاموش ہو گیا، ایران کی حکومت کے قیصر و کسرا کے تاج و تخت الٹے ہو گئے. آخر یہ زمین پر کون آیا؟ یہ کو آیا ہے کہ جس کو اخلاق کے پھول کھلانے ہیں، جو ایک ایسا ماحول اس سماج میں بنانا چاہتا ہے جہاں لوگ بیٹی کا احترام کریں اور پانی پینے سے پہلے چار بھائیوں سے پوچھیں کہ پہلے آپ پیجئے. کہ وہ لوگ جو پانی کے لیے خون بہاتے تھے آج پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے آپ پیجئے. یہ اخلاق نہیں تو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر ختم مرتبت نے اپنی تمام زندگی کو دین بعد میں پھیلایا، پہلے اپنے عمل اور کردار سے روشناس کرایا کہ پہلے یہ تو جان لو کہ دین کو تم کس کے ہاتھوں سے لے رہے ہو؟ ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو تم سے بت بنواتے ہیں، بت پر چڑھاوا چڑھواتے ہیں، تمہیں اخلاق اور کردار سے پیش نہیں آتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، شراب عام کی جاتی ہے، جوا عام کیا جاتا ہے، عورتوں کو زندہ در دور گور کیا جاتا ہے. خدا کے نبی کو ایک بیٹی ملی جس کا عزت و وقار اور احترام کر کے نبی نے بتایا، بیٹی زندہ در گور کر دینے والی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیٹی عزت و احترام کا مقام ہے. جس کو بیٹی مل جائے تو سمجھ لینا خدا کی نعمتیں، اس رحمتیں اس پر نازل ہو گئی. جس کو بیٹی مل جائے تو سمجھ لینا اس کی وسعت نزل ہو گئی. جس کو بیٹی مل جائے تو اس کو سمجھ لینا پردے اور حجاب کرنے کے عمل انجام دینے والا مل گیا. اگر اس کو کوئی ایسی بیٹی مل جائے جس کی نسل میں حسن اور حسین جیسے بچے پیدا ہو جائیں تو وہ دین کا وقار بن جائے، انسانیت کی تقدیر بن جائے. عزیزو، جس نے اہل بیت علیہ السلام کو پکڑ لیا تو سمجھ لینا انسان نے تو ترقی کر لی اہل بیت کو چھوڑ کے، لیکن انسانیت کی ترقی رک گئی. اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد انسان کی تو ترقی ہو گئی ہے لیکن انسانیت کی ترقی رک گئی ہے. عزیزو، اہل بیت نے جو ہمیں وقار بتایا، جو ہمیں دین کا مفہوم سمجھایا، یہ سمجھایا کہ دین علم کے بغیر آ نہیں سکتا اور علم دین کے بغیر صحیح نہیں رہ سکتا. اگر آ بھی جائے تو وہ صحیح نہیں رہ سکتا. اسی کی طرح جس طرح کہ آج ہم مثال دیتے ہیں پانی کی، پانی کی مثال ہے H2O, ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے پانی ملتا ہے. اگر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے تو آکسیجن جلنے میں مدد کرنے والی گیس کا نام, ہائیڈروجن خود جلنے والی گیس کا نام, لیکن جب ان دونوں کو خاص مقدار میں ملا دیا جائے تو پانی جیسا زلال آب بنتا ہے جس کو آگ سے, جس سے آگ نہیں لگتی بلکہ آگ بجھتی ہے. آگ نہیں لگتی, آگ بجھتی ہے. بس دین اور علم بھی اسی طریقے سے, اگر علم خالی رہ جائے تو پھر ایٹم بم بنا کرتے ہیں, اور اگر دین خالی رہ جائے تو طالبان بنا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں نہیں نظر آتا اور دین کے بغیر علم کہیں نہیں ٹکتا. لہذا ضروری یہ ہے کہ علم اور دین دونوں ساتھ ساتھ ہوں. لہذا پروردگار عالم نے اخلاق کے مکارم الاخلاق, دین اخلاق کی بلندیوں کا نام ہے, دین اخلاق کی بلندیوں کا نام ہے, قرآن انسان سازی کی کتاب کا نام ہے, اور حکم خدا کو ماننا, تابع بردار ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری شرط ہے کہ اس کا فرما بردار بنایا جائے. کیونکہ خدا کسی چیز کا جب فرمان دیتا ہے تو سوائے انسان اور انسانیت کی ترقی کے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. لہذا پیغمبر ختم برتبت میں آپ کے لیے روایت ملتی ہے, مفسرین قرآن لکھتے ہیں اس آیش وافی ہدایہ کے شان نزول کے سلسلے میں, انکا لعلی خلق عظیم کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر ختم صحرا سے گزر رہے تھے, کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ کنویں پہ کھڑی ہوئی ہے, اس چاہتی ہے کہ کنویں سے پانی کھینچے لیکن اس میں اتنی توانائی نہیں کہ وہ پانی کو بالٹی کو باہر نکال سکے. پیغمبر